الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. قران مجید کا 8واں پارہ سورۃ الانعام کی اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات ولو اننا سے پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ الانعام کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزے کا تقاضا ہے, اور واضح الفاظ میں یہ تقاضا کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا فرشتہ آتا ہے جو آپ پر وحی کرتا ہے, آپ ہماری نظروں کے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر جائیں اور ایک کتاب لے کر واپس آئیں, ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں. یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے, ہم ان آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے, وہ کتاب آپ کو ڈلیور کرے, تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح کے معجزے کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کوڑی کو تندرست کرتے تھے, نابینا کو بینا کرتے تھے, تو اسی طرح کے تقاضے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جا رہے تھے, اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں بھی کہ اگر ہم ان پر کوئی فرشتہ نازل کرتے, اگر ہم ان پر فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لا حاضر کرتے, پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے, مگر اگر اللہ چاہے, لیکن ان کی اکثریت نادان ہے. آگے اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا ہے, جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمک کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے, تو ان کو اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں چھوڑ دو تم, اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کی باتوں پر مائل ہوں, ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور انہیں پسند کریں, اور جو کام وہ کرتے تھے وہ کرنے لگے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِكَ. اے نبی, اگر آپ ان میں سے اکثریت کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یہ اصل میں جمہوریت کی, مطلق جمہوریت کی نفی ہے. ایک ہے انتظامات کو چلانے کے لیے کوئی جمہوری سیٹ اپ بنانا, اور ایک ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے, جمہوریت سے مدد لینا. تو انسانوں کی اکثریت تو عام طور پر گمراہ ہی ہوا کرتی ہے, تو اگر انسان یہ اصول طے کر لے کہ وہ گائیڈنس لے گا اکثریت سے تو وہ خود بھی بھٹک جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی عطا کی جائے گی کوئی نشانی جیسے پہلے پیغمبروں کو عطا کی گئی. اس کا جواب دیا گیا, اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں سے ذلت ہی ملے گی اور شدید عذاب سے پالا پڑے گا ان کی مکاریوں کی وجہ سے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اپنے دل میں وہ شخص آمادگی محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے برعکس جس کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ وہ گمراہ ہو تو وہ اپنے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے, اور ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یعنی قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کو خطاب کر کے کہا جائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں خبردار نہیں کرتے تھے؟ قالوا شہیدنا، تو وہ کہیں گے یس ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے ہی خلاف، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یوں دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا اور اپنے ہی خلاف وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یقیناً ہم کافروں میں سے تھے۔ ذالک اللہ یکر ربو کا مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے، اور پھر جب قوم اپنے کنسسٹنٹ رویے سے یہ ثابت کرے کہ انہوں نے پیغمبروں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کو ان پر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط و حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ ایک طویل عرصہ دیا گیا قوموں کو اور اشخاص کو کہ وہ بات کو سمجھ لیں، اور پھر جب انہوں نے اپنے رویے سے، مسلسل رویے سے یہ ثابت کیا کہ بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی ہے لیکن وہ مان کے نہیں دینا چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ سورہ انعام کا ایک اہم مضمون اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، جو پھر آگے چل کر سورہ نحل میں اور پھر اس کے بعد سورہ روم میں، سورۃ الرحمن میں دہرایا جائے گا، تو وہ سبق یہاں جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور چھتریوں پر چڑھائے بغیر بھی، یعنی انگور کی باغ جو ہیں وہ بیلوں کی شکل میں ہوں گے جو چھتریوں پر چڑھیں گی، جبکہ آم کے کیلے کے درخت جو ہیں وہ چھتریوں پر نہیں چڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، والنخل والذر مختلفا اکلہ، اور کھجوریں اور زیتون ان کے ذائقے مختلف ہیں، والرمان اور انار متشابہم وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ادر وائز بھی، کلو من ثمرہ تم کھاؤ اللہ تعالیٰ کے پھلوں میں سے، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور ان کے کاٹنے کے دن اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو، یعنی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو عشر اور نصف عشر کی شکل میں ہوتی ہے وہ بھی ادا کرو جس دن تم انہیں کاٹو، ولا تصرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المصرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بھی نقل کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 152 اور 153 میں تورات کے مضامین، بلکہ ایگزیکٹلی سپیکنگ 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں 5 یا اس سے زائد مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی توحید کے ساتھ کہ فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہاں ہمارے سامنے ہے، کیا وہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئن، نمبر 1 کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبل والدین احسانا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم ویاہم ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، کھا وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ, یو ٹرن سینسبل. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ, اور مال یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. واوف الکیل والمیزان, اور ناپ اور تول کو پورا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق. واذا قلتم فعدلوا, اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل کی بات کرو, عدل کے ساتھ بولو. ولو کان ذا قربا, یا خواہ تمہارے اس قول کی تمہارے اس عدل کی زد تمہارے کسی قریبی رشتہ دار ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. وبعہد اللہ اوفو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایک بہت اہم ہدایت عطا فرمائی گئی ہے, بہت اہم حکم دیا گیا ہے ایک اعلان کرنے کا, اور وہ کیا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے نبی کہہ دو, اعلان کر دو, یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے, یعنی دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ, یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے, یعنی صرف یکسو تھے. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آئی ہے, انہیں حنیف کہا گیا ہے, یکسو صرف ایک ہی طرف, صرف اللہ کے. وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. اور پھر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دو یقینا میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فبذلک امرت, اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں فرما برداری میں پہل کرنے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء, کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب كل نفس الا عليها, اور کوئی شخص کمائی نہیں کرتا مگر اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربكم مرجعكم, پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ تمہیں پوچھے گا, تمہیں جتلائے گا کہ تم کن کن باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورت الاعراف کا آغاز ہوتا ہے. اس کی 206 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں, یعنی قرآن مجید کی سب سے طویل مکی سورت یہی ہے. کہ آغاز میں حروف مقطعات الف لام میم صاد آئے ہیں, اور اس کا پہلا رکوع جو ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, فرمایا پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے, اور مت پیروی کرنا اللہ کے سوا اور اولیاء کی. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. صاف صاف الفاظ میں یہاں یہ بات کہی گئی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے, اور ہم پوچھ کر رہیں گے پیغمبروں سے بھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور ہم ان کے حالات علم کی بنیاد پر آپ کو بتائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم موقع پر موجود تھے, وہاں سے غائب نہیں تھے. اب یہ دو آیات جو ہیں یہ خلاصہ ہیں کہ اس سورت میں انباء الرسل پہلی مرتبہ قرآن مجید میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں. انباء الرسل کہلاتے ہیں ان رسولوں کے حالات جنہیں متعین قوموں اور متعین اشخاص کی طرف بھیجا گیا, لیکن ان قوموں نے یا ان اشخاص نے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں یا اشخاص کو عذاب سے دوچار کیا. اس کے بعد قیامت کے دن وزن اعمال کا تذکرہ ہے کہ ول وزن یوم الحق، اس روز اعمال کا تلنا برحق ہوگا، تو جس کے بھی نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ لوگ فلاح پائیں گے، اور جن کے نیک اعمال کا وزن کم ہوگا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کریں گے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ اصل میں زیادتی یا ظلم جو ہے وہ کیا ہے، کسی کو حق سے محروم کرنا، حق تلفی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا حق کیا ہے کہ انہیں مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اور پہچان لینے کے باوجود ان کا انکار کرنا آیات کی حق تلفی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تمام جو بھی قومیں ہلاک ہوئیں انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد وہ اسی جرم میں مبتلا ہوئیں۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس بار بار آیا ہے، تقریباً 7-8 پاروں کے وقفے سے یہ قصہ ضرور آتا ہے، پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں آیا، اور اب یہاں سب سے زیادہ تفصیل سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے، پھر یہ سورہ ہجر میں آئے گا 14 پارے میں، اور پھر اس کے گلمپس آئیں گے 15 اور 16 پارے میں، اور پھر 23 پارے میں سورہ صاد کے اندر یہ واقعہ پھر قدر تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔ یہاں اس کا آغاز ہوا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے یقیناً تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں آگے جا کر وضاحت آئے گی کہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ ایک جن تھا جو بہت عبادت گزار تھا اور بہت علم والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر ہماری ہدایت کے لیے فرشتوں میں شامل کر دیا، بلکہ فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ جب بھی ہم کسی پر رحم کھا کر یا کسی کے ٹیلنٹ سے متاثر ہو کر اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ہمیشہ مایوس بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پریشان نہیں ہو سکتا، نہ اس نے مایوس ہونا ہے، اس کو تو سب پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اصل میں تو سارا یہ ہماری ہدایت کا سامان تھا۔ تو قصہ آدم و ابلیس دوسرے قصوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کے کتنے پہلو ہیں ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرشتوں میں شامل کیا، اور ہی ڈنٹ پروو اپ ٹو دی مارک، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کا مظاہرہ کیا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی فرمائی کہ کس نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں جو تیرا رب ہوں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، کیوں خلقتنی من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی جسٹ مٹیریل۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ڈیموٹ کر دیا۔ قال فابت منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، اور تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ تو یہاں ہوتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے میرا اتنا قرب رکھتے ہوئے تکبر کرتا، زیادہ نکل جا، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ذرا مجھے موقع دے دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسس بھی دے دی۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا دفاع ہو, نکل جا یہاں سے, اب جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھے بھی اور تیری پیروی کرنے کا والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے, تم دونوں جہاں سے جی چاہے کھاؤ, لیکن صرف ایک ریسٹرکشن ہے کہ کسی خاص درخت کی طرف یا کسی خاص کام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, ورنہ بہت ظلم کرو گے, ظالم قرار پاؤ گے. اب شیطان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی تھی, اس نے آ کر ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اصل میں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کے پاس جانے سے تم فرشتے بن جاتے. پہلے تو انہیں یہ ریئلائز کروایا کہ تمہارے اندر کمی ہے, فرشتے تم سے بہتر ہیں, وہ شکل بدل لیتے ہیں, وہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں. انہیں یہ توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے, میں تو اندر کا آدمی ہوں تمہیں بتا رہا ہوں, اور کسی بہانے سے اس نے تمہیں نکال دینا ہے. اب یہ دونوں سوال آدم و حوا کے دل میں پیدا ہوئے کہ ہائے ہم جنت سے نکال دیے جائیں گے, ہاں یہ تھوڑی سی کمی جو ہے یہ بھی پوری ہو ہی جانی چاہیے. آپ دیکھیے گا یہ انسان کی فطرت ہے, کسی شخص کو عہدہ مل جائے اور اس کی جاب کنفرم بھی ہو لیکن اس کو یہ ریئلائز کروایا جائے, اس کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ یہ تمہاری کوالیفیکیشن میں جو کمی ہے تھوڑی سی اس کو بھی پورا کر لو, تمہارے انڈر پی ایچ ڈی کام کرتے ہیں اور تم صرف ایم فل ہو, حالانکہ اس کی جاب کنفرم ہے, لیکن یہ ایسی شیطنت انسان پر سوار ہوتی ہے کہ پھر انسان جو ہے جاب بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتا ہے کہ بس یہ ڈگری کہیں مفت سے مجھ میں حاصل ہو جائے, اور ساری عمر کبھی ہیرا پھیری نہ کی ہو اب وہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں کہیں سے جھوٹی ڈگری کہیں سے مل جائے بغیر پڑھے اور کچھ پیسے ویسے دے کر تو میں وہ ڈگری حاصل کر کے یہ کمی بھی پوری کر لوں. تو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو کنفیوز کیا کہ تم افضل نہیں ہو, فرشتے تم سے افضل ہیں اور اللہ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے, ایک دن نکال دیے جاؤ گے. اور دونوں کا حل کیا ہے, اگر تم اس درخت میں سے کھاؤ گے تو تمہیں خلود فی الجنہ حاصل ہوگا, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہ سکو گے, تمہارے پاس جنت کا گرین ٹکٹ آ جائے گا, کوئی تمہیں نکال نہیں سکے گا اور وہ جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. حضرت آدم اور حضرت حوا نے یقیناً ریزسٹ بھی کیا ہوگا, تو شیطان نے کہا ہوگا کہ اچھا کھاؤ نہ چکھ کے دیکھ لو, تو کیا نتیجہ نکلا, فدلہما بغرور, تو شیطان نے انہیں شیشے میں اتار لیا, فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما, اور جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. تو ان کے رب نے ان کو پکارا, او آدم و حوا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ نوٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, کھانے سے منع نہیں کیا تھا. جب انسان پاس چلا جاتا ہے اور چکھ لیتا ہے اور وہ پھل مزیدار بھی ہوتا ہے تو پھر دوسرا دانا انسان ضرور چکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, تو ایسا ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جواب طلبی کی وہ کیا تھی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا, اور تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, تو ان دونوں نے عرض کی کہ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, ہم سے جرم سرزد ہوا ہے, اور اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اب قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, اس کا حاصل جو سمجھ میں آتا ہے, جیسے کہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے, اگرچہ اس میں بے شمار قصے ہیں, قصوں کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. اس قصے میں بہت سی رہنمائیاں ہیں, کچھ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, لیکن جو اوور آل ایک لیسن ہے وہ کیا ہے کہ شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور آدم و حوا سے بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی جواب طلبی فرمائی اور آدم حوا آدم و حوا کی بھی جواب طلبی فرمائی. فرق کہاں آیا؟ شیطان کی جواب طلبی کی تو اس نے الٹا تکبر کا مظاہرہ کیا، آرگو کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، میرا سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اس کا اگر سمجھیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مردہ الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تیرا حکم ٹھیک ہوتا تو سر آنکھوں پر تھا. آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہوئی، ان کی بھی جواب طلبی ہوئی، انہوں نے سیدھی سیدھی معافی مانگ لی. تو حاصل کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو سمپلی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. زندگی میں انسان سے گناہ تو ہوتے ہی رہنے ہیں، انسان جب تک ہے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، سوائے انبیاء کرام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کر کے ان کی معصومیت کو مینٹین کیا. لیکن عام انسان، میں اور آپ، ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ایوری ناؤ اینڈ دین ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، کوتاہیاں رہنی ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے کہ جب غلطی ہو تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر جیسے کہانیوں کے ساتھ ایک مورل لیسن ہوتا ہے بچوں کے لیے، تو مورل لیسن آ گیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، میکس یو لک اٹریکٹو. اور یاد رکھو، اللہ کے خوف کا لباس سب سے اچھا ہے، خوف خدا کا لباس، وہ کبھی نہ چھوڑنا. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل گارمنٹس جو ہیں وہ تین درجوں میں مانے جاتے ہیں، انڈر گارمنٹس، گارمنٹس اور پھر اوور گارمنٹس. اوور گارمنٹس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اضافی حفاظت. تو ایک تو لباس پہنو، ساتر لباس، اور شیطان کے بہلاوے میں آ کر اپنے جسم کو ایکسپوز نہ کرو انڈیولی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور پھر اضافی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو، تو پھر انشاءاللہ کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگی. اور اگر اپنے جسم کو ڈھانپنے میں بے احتیاطی کرو گے، شیطان کی کال کو رسپونڈ کرو گے اور خوف خدا کا لباس اتار پھینکو گے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا. اس کے بعد پھر فرمایا، اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا. یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ ساری لباس جو ڈریس انڈسٹری ہے، فیشن انڈسٹری ہے، یہ کیا ہے؟ باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اب فلاں قوم کے ہم نے اتنے کپڑے اتروا دیے، فلاں جو ہے وہ یہاں تک آ گیا، فلاں جو ہے وہ یہاں تک آ گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہوشیار رہیں، پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور یہ ہمیں اس طرف بلا رہا ہے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر، اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے. جب ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اور بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ وہ لوگ کے جو شیطان کے چیلے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کا ایک وار کیا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے، کرتے پایا ہے. یہ کلچر کے نام سے، ہیریٹیج کے نام سے یہ جو بدماشیاں کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. اور پھر مزید بنا واللہ ہمارا نابیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یعنی بغیر کسی ریفرنس کے حوالہ دیا جاتا، وہ فلاں زمانے میں ایک طوائف ہوا کرتی تھی اور وہ ایسے کرتی تھی اور ایسا کرتی تھی. کیا ثبوت ہے اس کا کہ وہ دور صحابہ میں یا دور تابعین میں وہ موجود تھی کہ نہیں تھی؟ بس ایک بلا حوالہ ایک بات کہہ دی تاکہ لوگ مسلمان جو ہے محسوس کر لیں کہ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دین بھی اس کو الاؤ کرتا ہے. تبھی تو یہ صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. معاذ اللہ، اس پر کہا گیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا بے سمجھے بوجھے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے؟ اس کے بعد پھر ایمفیسائز کیا گیا اس بات کو، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، واضح کر دو کہ یقیناً میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا ہے، خواہ وہ چھپی ہو یا کھلی. اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ بغیر دلیل کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہو۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے انبیاء و رسول کی طرف۔ ولکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اور پھر جب وہ وقت معین آئے گا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ وہ امت گھڑی بھر اس سے آگے بڑھ سکے گی اور نہ گھڑی بھر پہلے ان کا فیصلہ ہوگا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب بھی تمہارے پاس آئیں پیغمبر میرے بھیجے ہوئے تمہی میں سے، تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، تو جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ وہ کبھی ریگریٹ سے دوچار ہوں گے۔ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ بڑی حسرتناک آیت ہے۔ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، کہ بھائی دیکھو ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو جو اس نے ہم سے کیا تھا سچا پایا ہے، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو جو اس نے تم سے کیا تھا سچا پایا؟ قالوا نعم، تو کہیں گے یس۔ فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر براجمان ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، وہ جو اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب لگا دیے گئے ہیں اس کی طرف سے کام پر، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب، بڑا بابرکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش سے آگے آگے ہیرلڈ بنا کر، خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان کو ایک مردہ بستی کی طرف بھیجتے ہیں۔ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر بادل سے میں برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس بارش کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے میوے اگاتے ہیں، کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے قبروں میں سے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن مجید کے طالب علموں کے لیے نوٹ کرنے کا، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے، آسمان، زمین، اور پھر اس کے ساتھ ہی تذکرہ آئے گا ہواؤں کا، بارشوں کا، اور بارشوں کے تذکرے کے بعد کہا جائے گا کہ بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اس سیاق و سباق میں ضرور یہ بتایا جائے گا کہ ایسے ہی ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدروں کو تو قدرتوں کا تذکرہ آتا ہے، تو پھر تان کہاں ٹوٹتی ہے کہ کیا انسان غور نہیں کرتا؟ کیا یہ ایک بوند نہ تھی منی کی جو ٹپکائی گئی؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع وہ خون بن گیا، فخلق فسوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا اور اس کی نوک پلک سواری، فجعل منہ زوجین، اور پھر اسی ایک ہی بوند سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یعنی وہ لوگ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات حادثہ تن آپ سے آپ پیدا ہو گئی، میٹر ہمیشہ سے موجود تھا، ایلیمنٹس کی شکل میں, اور ان ایلیمنٹس کے ملنے سے ریئیکشن اور ریئیکشن سے, ایکشنز اور ریئیکشن سے مختلف حادثات وجود میں آتے رہے, ایک پر دوسرا, دوسرے پر تیسرا, اور کرتے کرتے یہ کائنات وجود میں آ گئی. جب تک کوئی پرسونیفائڈ بینگ کسی موومنٹ کے پیچھے نہ ہو, وہ موومنٹ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک ریئلٹی ہے. لیکن جب کوئی پرسن پیچھے ہوتا ہے, پھر وہ آرڈرلی موومنٹ ہوتی ہے. وہ عورتیں جب چھاچ میں دانے ڈال کر اس کو خاص طریقے سے ہلاتی تھی, تب اس کے روڑ علیحدہ ہوتے تھے اور دانے علیحدہ ہوتے تھے. اور ویسے ہی کوئی ہلجل سے وہ چھاچ ہلے تو پھر اس سے کبھی بائی چانس تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار کہ وہ روڑ علیحدہ ہو جائے, ورنہ نارملی اس کا وہ ریزلٹ کہ جو ایک عورت خاص طرح سے ہلا کر نکالتی تھی, وہ ریزلٹ نہیں نکلتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, تو وہاں پر آخر میں فرمایا گیا سورہ قیامہ میں کہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے, مرد بھی اور عورتیں بھی. الیسا ذالک بقادر علی یحیی الموتا, تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر, نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے, اس لیے کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 59 سے, آیت نمبر 59 سے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع ہوا. یہ قرآن مجید میں دو قسم کے واقعات ہیں, ایک ہیں قصص النبیین, یہ ہیں انبیاء کرام کے مناقب. انبیاء کرام کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں, ان کے مقام و مرتبوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ بہت خوبصورتی سے آتا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے, حضرت زکریا کا تذکرہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قصص النبیین ہیں. انبیاء رسل وہ واقعات ہیں, وہ اہم خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ان رسولوں کے بارے میں دیتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے متعین اشخاص اور قوموں کی طرف بھیجا, لیکن قوموں نے یا اشخاص نے سمجھنے کے باوجود ان کا انکار کیا, ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تباہی سے دوچار کیا. یہ جو رسول ہیں قرآن مجید میں جن کا بار بار تذکرہ ہے, ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں. تو سورہ اعراف میں ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر ہے, پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا, پھر حضرت ہود علیہ السلام کا, پھر صالح علیہ السلام کا, پھر قوم لوط کا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا, اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا, اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ المبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, یعنی آن ایوریج باقی پیغمبروں کے لیے ایک ایک رکوع ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی رکوع ہیں اس سورۃ المبارکہ میں. تو آغاز ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فقال, تو انہوں نے فرمایا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ناظرین کی, وہ یہ کہ ہمیشہ پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہے, یا قوم, جیسے یہاں پر حضرت نوح نے فرمایا یا قوم, اے میرے قوم. لیکن اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی ریسپانس میں قوم نہیں بولتی, بلکہ قوم کے کچھ سردار بولتے ہیں. اس لیے کہ نبی کی دعوت حق پر مبنی ہوتی ہے, اور ہر سلیم الفطرت انسان اسے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن چونکہ سرداروں کے مفادات پر زد پڑتی ہے لہذا وہ اس کو بری طرح سے ریزسٹ کرتے ہیں. تو تمام انبیاء کرام کے قصوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان پر اعتراض اٹھانے والے, ان سے اختلاف کرنے والے, اور اس پر اپنے تحفظات کے اظہار کرنے والے, یہ ہمیشہ سردار ہوتے ہیں. اس صورت میں وہ یہ بات بہت نمایاں ہو کر آئی ہے. یعنی اگلا پارہ جو ہے نواں پارہ, اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے, وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ الذي نستكبروا من قومي, تو ان کی قوم میں سے جو تکبر کرنے والے سے ان کے سرداروں نے کہا. تو یہاں بھی سردار ہی جواب دیتے ہیں, قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم آپ کو صریح گمراہی میں پاتے ہیں. قال یا قوم, اور پھر دلچسپ بات نوٹ کیجئے گا کہ اعتراض سردار کرتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر قوم کو خطاب کرتے ہوئے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں, سرداروں کو ایڈریس نہیں کرتے. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ, تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم, مجھ میں کوئی کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. اب عجب تم, کیا تمہیں تعجب ہے, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے کوئی نصیحت آئی ہے, علی رجل منکم, تمہارے جیسے ہی ایک شخص پر, لی ینذرکم, تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے, ولتتقوا, اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو, ولعلکم ترحمون, اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن کیا ہوا, فکذبوہ, انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا علیہ السلام. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک, لہذا ہم نے نجات دی, بچایا صرف نوح کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ایمان لانے والے. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا, پانی میں ڈبو دیا. انہم کانوا قوما عمین, یقیناً وہ اندھے لوگ تھے, حق بات سننا اور دیکھنا نہیں چاہتے تھے, حقائق کا مواجہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اگلے رکوع کا آغاز ہوا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اب یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. کیا اب یہ اصل میں لنکڈ ہیں یہ تمام واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ, یعنی آیت نمبر 59 کے آغاز میں جو فرمایا تھا لقد ارسلنا, اب اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں یہ سارے کے سارے کہ ولقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا, اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو, یعنی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت نوح نے کہی تھی کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون, تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. یہاں بھی وہی ہوا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومی, تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے, یعنی صرف لفظی فرق ہے کہ حضرت نوح کے تذکرے میں کہا تھا کہ ان کی قوم کے سردار کہنے لگے, یہاں ذرا اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے. انا لنراک فی صفاحت, اے ہود, ہم تمہیں پاگل پن کا شکار دیکھتے ہیں. وانا لنظنک من الکاذبین, یعنی پہلے پاگل کہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے. یہ کیا ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یعنی قوم کے سامنے اگر کوئی سردار سیدھا سیدھا یہ کہہ دے گا جھوٹا ہے یہ, تو قوم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لہذا پہلے سٹیپ میں کیا کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, اور پھر آگے بڑھ کر کہا کہ بلکہ ہمارا گمان یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اب ہر نبی کو پاگل کہا گیا ہے, اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیا ہے. قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے کہ جب بھی میں کسی جگہ پر کام کر رہا ہوں دین کا اور لوگ میری بات سنتے ہیں, میرا بات سنتے ہیں, میرا درس سنتے ہیں, اور میرے ہی علاقے میں جب کوئی اور شخص دین کا خادم آ جائے گا تو میرے متقدین آ کر مجھ سے دریافت کریں گے, جی فلاں صاحب درس دے رہے ہیں فلاں جگہ پر, وہ کیسے ہیں. اگر میرے اندر خلوص ہوگا تو میں کہوں گا کہ جی ہاں ماشاءاللہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی درس سنا کریں آپ. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. یعنی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری ساری دکانداری ختم ہو جائے گی اگر میں دکاندار ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ ہمیں مارتا پیچ چل رہے ہوتے دماغ ہوتے پاگل ہے. ہی ٹاکس نان سینس, ڈونٹ لسن ٹو ہم. تو کیا کہا سرداروں نے کہ ہم تمہیں پاگل پن کا شکار دیکھتے ہیں بلکہ ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم لیسا بھی صفحاتن, میں پاگل واگل بالکل نہیں ہوں, بلکہ رسول میں رب العالمین, بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تم تک پہنچاتا ہوں رب کے پیغامات, وانا لکم ناصحون امین, اور میں بڑا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں تمہارا. اور تمہیں کیوں تعجب ہے, تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہیں جیسے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں سکسیسز بنایا قوم نوح کے بعد, یعنی قوم نوح تباہ ہو گئی اور ان کی جگہ پر آج تم زمین پر آباد ہو, اور تمہیں اللہ تعالی نے سردار بنایا اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا. فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن انہوں نے بھی وہی کیا لہذا یہ قوم بھی تباہ کرتی گئی. اس کے بعد قوم سمود آئی, یعنی حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر بھیجے گئے. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو, انہوں نے بھی یہی فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن یہاں بھی وہی ہوا, حضرت صالح علیہ السلام کے معاملے میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ قوم سمود نے نہ ماننے کا بہانہ بناتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اچھا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر وہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو اور باہر آتے ہی وہ بچے کو جنم دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں, تو میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نشانی دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی جگہ سے اونٹنی برآمد کر دی, بچے کو جنم دے دیا. لیکن انہیں ماننا نہیں تھا, لہذا نہیں مانا. اب چونکہ یہ کوئی ریگولر اونٹنی نہیں تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی, یہ جدھر جاتی تھی کھیت کے کھیت کھا جاتی تھی, پانی پینے میں آتی تو گھاٹ کے گھاٹ خالی کر دیتی تھی. وہ آئے حضرت صالح کے پاس کہ کمپرومائز کرو, ایک دن تمہاری اونٹنی کھائے ایک دن ہمارے جانور کھائیں, ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے دوسرے دن ہمارے جانور پانی پیئیں, لیکن وہ کچھ پانی چھوڑے گی تو کوئی اور جانور جو ہے وہ کھائے گا. بڑے تنگ ہوئے, لیکن انہوں نے فائنلی حضرت صالح علیہ السلام کی جو نشانی تھی اس اونٹنی کی دونوں اگلی ٹانگیں کاٹ دیں, تو پھر ان پر عذاب آ گیا. قوم سمود غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ایک قوم تھی. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے, تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط گھر تھے, آندھی بارش سیلاب سے محفوظ. لیکن اللہ تعالیٰ کی دست سے کوئی شے محفوظ نہیں ہے, لہذا ایک زلزلے نے انہیں آن پکڑا اور اسی سے وہ تباہی سے دو چار ہو گئے. رسولوں کے تذکرے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں اس میں ایک ارتقائی عمل نظر آتا ہے. پہلے تین رسول حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام, ان کی دعوت صرف عقیدے کی دعوت ہے, اور اس میں اگر نہیں ہے تو پھر صرف شرک کا ہے, اس میں کوئی معاشرتی اعمال کا یا معاشرتی برائیوں کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اپنے معراج کو پہنچ گئی کہ کوئی شخص ایز اے فرد ایز این انڈیویجول جس بلندی تک جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, اس بلندی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھو لیا. تو اس کے بعد پھر اجتماعیت کا آغاز ہوا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پھر نہی عن المنکر کا آغاز ہوا, معاشرتی برائیوں کا تذکرہ اور ان معاشرتی برائیوں سے روکنا. اسی تسلسل میں اب آگے آ رہا ہے، یعنی جس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اسی کے اندر سے ذکر ہو رہا ہے، وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یعنی لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم آتے ہو ایک ایسی بے حیائی کی طرف جو تمام جہانوں میں کسی نے تم سے پہلے نہیں کی، اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ، تم تو مردوں کی طرف بڑھتے ہو شہوتاً شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، لیکن وہی ہوا کہ جو پہلے ہوا تھا حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح کے ساتھ قوم کا ریئیکشن، کہ قوم نے ماننے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے حضرت لوط اور آپ کے گھر والوں کو بستی سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ایک ہدایت کی بات ہے کہ دو چیزیں جو ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے، ایک ہے نیکی، پارسائی، پاک بازی کا باز، اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی بڑی تعریف کریں گے، آپ کے باز میں آنسو بہائیں گے، لیکن اگر آپ نہیں علی المنکر کریں گے اسی بے حیائی کا، اور نہیں علی المنکر کیا ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی کمیونٹی میں کوئی نائٹ کلب کھلنے لگے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ آپ پوری آبادی کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ممد و معاون بنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل یہی الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہے کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈونے بستی جی بار بڑے آجی بنے پھر دے جے، اور پھر اس قوم کا بھی وہی انجام ہوا کہ وامترنا علیہم مطرا، تو ہم نے ان پر پتھروں کا میم برسایا، یعنی مٹی کے پتھر، جیسے مٹی کو اگر پکا لیا جائے تو پھر پتھر بن جاتی ہے، یہ سارے جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ اینٹیں جو ہیں ہم جنہیں پکی اینٹ کہتے ہیں، وہ پکی اینٹ کیا ہوتی ہے کہ مٹی کی بنی ہوئی اینٹ جو ہے جب اس کو بھٹے کے اندر پکایا جاتا ہے آگ کے اندر تو وہ پکی اینٹ بن جاتی ہے، تو مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے، بلکہ اس سے پہلے انہیں اٹھا کر اور پھر الٹ دیا گیا زمین کے اوپر، یہ ایک بدترین عذاب تھا جو اس قوم کو دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ بھی عطف ہے، لکھڈ ہے اسی جملے کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ مدین کا شہر جو تھا، یہ دو بڑے تجارتی شاہراہوں، دو بڑی تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی شرقن غربن اور شمالن جنوبن جو دو شاہراہیں تھیں ان کے سنگم پر واقع تھا، لہذا ہر چہار طرف سے جو بزنس مرچنٹائز تھا، جو سامان تھا تجارتی سامان، وہ یہاں آتا تھا اور باقی تین اطراف کے لوگ جو تھے وہاں پہ خرید کر جاتے تھے۔ تو مدین کے لوگوں نے کیا کیا، وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی اور جو بھی مال لے کے آتا اسے اپنی دکانوں میں رکھ کر بیچتے اور اس کو مونوپولائز کرتے۔ اچھا، اب جب مونوپولی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر جو گاہک ہوتا ہے اس کے پاس چوائس نہیں رہتا، اگر مونوپولی نہ ہو تو گاہک کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ کے دیکھ لے چیز کہاں سے اچھی صاف ستھری اور ناپ تول کے مطابق مل رہی ہے، لیکن اگر مونوپولی ہو جائے تو پھر گاہک کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا، چونکہ انہوں نے مونوپولی بنا لی وہاں پر، اور ہر تین طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ وہ انہی سے مال خریدیں گے، لہذا انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک تو وہی دعوت دی کہ اعبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، قد جاتکم بینتم من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، ایک واضح نشانی آ چکی ہے، فاوفوا الکیل والمیزان، بس ناپ تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کے مرجنٹائز سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد زمین پر خرابی پیدا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ. یہی فساد تھا، یعنی اللہ کے رسولوں کو رسول نہ ماننا اور ناپ تول میں کمی کرنا. اس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے، اگر تم مانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مزید بنا وہ کیا کرتے کہ وہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ڈاکے مارتے. اس سے بھی انہوں نے منع فرمایا، بلا تقدو بکل صراط توعدون، اور مت بیٹھ جایا کرو ہر راستے پر تاکہ تم ڈراتے رہو، بتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے رہو. من آمنا، ایمان والوں کو، بہی اس پر ایمان لانے والوں کو، وتبغونہا عوجا، اور یوں اس کے اندر خرابی تلاش کرتے ہوئے. وذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر کر دیا تعداد میں. منظرو کیف کان عاقبت المفسدین، اور تم سے پہلے جو مجرم گزر چکے ہیں، قوم ہود، قوم نو، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، ان کا انجام دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا. لیکن ہوا وہی کہ جو پہلی قوموں میں ہوا تھا، کہ سردار جو ہے وہ اپنے کنسرنز کا اظہار کرتے رہے اور ان کو آبجیکشن ریز کرتے ہوئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین کے جو سردار تھے ان کے تذکرے سے پھر اگلا پارا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے پارے کے بیان میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.